جو ہے یہاں ہوتا رہتا ہے. تو یہ بڑا سینسٹیو علاقہ ہے, اور اس میں ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز دونوں جو ہیں وہ کار فرما ہوتی ہیں. تو آپ نے جو پوچھا ہے کہ کیا ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو آپ نے کہا تھا کہ اسلام رواداری کا اور محبت کا اور بھائی چارے کا اور عدم تشدد کا پرچار کرنے والا مذہب ہے, اور اس کے جو مذہبی لیڈرز ہیں اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اس قسم کی جو فضا ہے اس کو ٹھنڈا کریں اور ایک امہانگی پیدا کریں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو اشتعال پیدا کرتے ہیں, ان کو ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرنا چاہیے, ان کو ایک رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کچھ ایسا لٹریچر پاکستان میں موجود ہے جو میں نے بھی دیکھا, آپ نے آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا, جو کہ یہ ایسا اشتعال انگیز لٹریچر ہے جو شاید کوئی پھیلا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں بھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں بھی یہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں, انٹالرنس جو ہے بڑھتی ہے, اور ایک ذرا سی بات, ایک ذرا سی ایک تقریر آپ کہہ لیں, ایک کوئی ایسا واقعہ چھوٹا سا رونما ہوتا ہے,
پروووکیٹیو قسم کی بات,
اس کا ٹرگرنگ
ایفیکٹ جو ہے وہ بالکل. جی امین صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے, اور آپ کا انٹرو بھی اس سے ظاہر ہے ریلیٹڈ تھا. دیکھیے پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, اور جب پاکستان بنا تو اس وقت شیعہ سنی باقی جتنے بھی مکاتب تھے سب نے مل کے اس پاکستان کی آزادی کے لیے اور بنانے کے لیے جدوجہد کی. اگر فرقہ وارانہ اختلافات کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ گزشتہ 1400 سالوں سے ہیں, لیکن کبھی تاریخ میں اس طرح کے مناظر نظر نہیں آئے جو مناظر آج نظر آتے ہیں. فرقوں کے جو امتیازات ہیں ان امتیازات پہ ہر فرقے کو کاربن رہنا چاہیے, اس کو آپ نہ روک سکتے ہیں نہ ٹوک سکتے ہیں, لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنا چھوڑو مت اور دوسروں کو چھیڑو مت. جب سے پاکستان کے اندر باہر کے ایلیمنٹس نے اپنا اثر و رسوخ جمانا شروع کیا اور یہاں کی ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانا شروع کر دیا, پاکستان کو انڈیا کے مقابلے میں کمزور کرنے کی کوشش شروع کر دی, تو وہاں پر پھر ایسے ایلیمنٹس ضرور وجود میں آئے جنہوں نے کبھی لسانیت کی بنیاد پر, قومیت کی بنیاد پر اور کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر لوگوں کو لڑانا شروع کر دیا. اب ہماری مشکل یہ ہے کہ اس وقت جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں جب کہیں پر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے پر اظہار افسوس ہم کرتے ہیں, ایک ٹاک شو ہم کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی ذمہ داری گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ادا کر دی.
کس کی ذمہ داری ہے؟
میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ذمہ داری پوری قوم کی ہے, لیکن قوم کے ساتھ ساتھ جو اصل ذمہ داری ہوتی ہے وہ ریاست کی اور ریاستی اداروں کی ہے, اور اس کے ساتھ اہل فکر, اہل دانش اور علماء کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ رسپانسیبل ہیں, لیکن رسپانسیبلٹی کو وہ ادا کیسے کریں, سوال یہ ہے. اگر اس طرح کا کوئی واقعہ جیسے گلگت بلتستان میں پیش آیا یا کل جیسے کوئٹہ میں پیش آیا, ہر روز پیش آ رہے ہیں, یہ کوئی آج اور کل کی بات تو نہیں ہے. آپ گزشتہ 3 مہینوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پتا چلے گا کوئی شاید صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس بنیاد پر بے گناہ مسلمانوں کو مارا نہ گیا ہو اور اشتعال انگیزی نہ کی گئی ہو. ایسی کوئی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی, ہر جگہ یہ مسئلہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قانون اگر پاکستان کے اندر ہے تو قانون کو نافذ ہونا چاہیے اور قانون کی رٹ قائم ہونی چاہیے. رٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس مجرم کو پکڑا جائے اور قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے, تاکہ اگلی دفعہ کسی اور مجرم کو اس طرح کی جرأت نہ ہو, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ فرقہ وارانہ یا قومیت یا لسانیت یا کسی بھی حوالے سے قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, ان پر کہیں پابندی نہیں لگتی. اگر ان کی زبانوں پر تالے لگ جائیں, ان کو روکا جائے, اس لٹریچر پر پابندی لگے, چاہے کسی کا بھی لٹریچر ہو, میں اس وقت کسی خاص نقطے کی طرف نہیں وہ کر رہا, اگر اشتعال انگیزی ہے, اگر دوسروں سے چھیڑ خانی ہے، اگر دوسروں کے مقدسات کے احترام کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے ان کی توہین کہیں پر ہے تو اس پر پابندی لگنی چاہیے، کوئی دوسری رائے اہل دانش اس میں نہیں دے سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ریاستی وہ ادارے جن کی یہ ذمہ داری بنتی تھی انہوں نے یہ کام کیا؟ نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جن
اچھا لیکن ایسے بھی فیزز آتی ہیں نا کہ یہ سارا کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی تو امن رہتا ہے نا، مطلب جو باتیں آپ کر رہے ہیں ٹھیک۔ ایک پہلا وہ جو نقطہ ہے وہ تو ابھی ہم منظور صاحب سے پوچھیں گے بھی، وہ رائٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے، مطلب انفورسمنٹ آف دا لا، کہ آپ نے قانون کو نافذ کیسے کرنا ہے، اور وہ لوگ جو اس طرح کے کرمنل ایکٹس کے اندر انوالو ہیں ان کو آپ گرفتار کریں، ان کو سزا دیں تاکہ باقی لوگوں کے لیے ایک مثال بنے۔ لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ تو اس کے باوجود بھی یہاں پہ، مطلب لٹریچر کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ ایک دوسرے کو مطلب برداشت تو کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔
میں مطلب بالکل آپ نے درست فرمایا، بالکل درست فرمایا۔ اس وقت دیکھیں میری اپنی فیملی میں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم جب فیملی میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہاں پر رواداری ہے، برداشت ہے، ایک دوسرے کو تحمل کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس رواداری کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے کسی بھی عنوان سے، ان کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟
صحیح ہے، صحیح ہے۔
قانون کی حکمرانی کیوں نہیں ہے؟
بالکل چوئی صاحب، مجھے اگر اجازت ہے پہلے ان سے بھی کر لوں، کیونکہ آپ نے، انہوں نے پھر کوئی حکومت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ضرور کرنی ہے اور آپ نے پھر جواب دینا ہے۔ آپ کی طرف حافظ صاحب میں آنا چاہوں گا، آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جو جس قسم کی سچویشن ابھی پیدا ہوئی ہوئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کس قسم کے اقدامات کی آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ وحید صاحب، ابھی میں نے گفتگو سنی ہے علامہ صاحب کی بھی اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی بھی، ماشاءاللہ بڑی بہترین بات کی جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں صدیق صاحب، انہوں نے، گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی ماحول جو ہے یہ ایک دن میں نہیں بن جاتا، اور یہ قتل و غارت گری کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ ابھی اگر آپ موجودہ حالات پر جائیں تو جس دن یہ بس والا سانحہ ہوا جس سے لوگوں کو اتار کر جو ہے وہ اپنا ان کا قتل عام کیا گیا، اور اگر تھوڑا سا اس سے پیچھے ایک ماہ پیچھے چلے جائیں تو 5 لوگوں کو گلگت کے اندر نشانہ بنایا گیا مختلف واقعات میں، ایک ایسے ایشو کو جو کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے اور جو بیٹھ کر حل ہو سکتا ہے، مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے، اور یہ خواہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، خون کسی کا بھی ہو، وہ قابل مذمت ہے۔ میں اس سے قطعاً بالاتر ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں، غیر مسلم کا بھی کوئی ناجائز خون بہائے گا تو وہ بھی قابل مذمت ہے۔ مولانا امین صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتا سکتے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے کہ گلگت، سکردو اور ان علاقوں میں ایک طرف قلت ہے کھانے پینے کی، اشیاء کی، آٹے کی اور دوسری چیزوں کی، دوسری طرف ایک خوف ہے، وحشت ہے۔ اگر آپ قانون کی بالا دستی نہیں کریں گے اور قاتل کو قاتل نہیں کہیں گے، مجرم کو مجرم نہیں کہیں گے، جو اور کیسے انصاف ملے گا؟
آپ کی طرف آتے ہیں پھر۔ جی
منظور، تو شکریہ آپ کا، اور آپ سب نے بھی ابھی بات کی اور میرے دو ساتھیوں نے یہاں پہ بات کی۔ دو باتیں اس سے پہلے، جو آپ کا کوسچن ہے اس سے پہلے ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو پاکستان میں فرقہ واریت تو تھی پہلے سے، لیکن یہ جو سیکٹیرین وائلنس ہے وہ شاید ضیاء الحق کے دور سے پہلے اس طرح سے نہیں تھا۔ یہ ایک بہرحال بہت ہی المناک بات ہے، ایک دوسرے کے خلاف یا اپنے آرگومنٹس دیے جاتے تھے، لیکن اس طرح سے قتل و غارت اس بنیاد پر نہیں ہوتی تھی،
وائلنس نہیں تھا،
وائلنس نہیں تھا۔ یہ ضیاء الحق کے دور میں اس کو باقاعدہ ایک ریاستی سرپرستی میں اس کو باقاعدہ داخل کیا گیا تاکہ جو سوسائٹی ہے اس کی جو تقسیم در تقسیم ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ اس کے واقعات میں نہیں جانا چاہتا، بہت خوفناک واقعات ہیں۔ لیکن ابھی اگر آپ تھوڑا غور کریں تو کچھ عرصے کے اندر، جب سے ایران کے اوپر امریکہ اپنا ٹائٹ کرتا چلا جا رہا ہے ایران کو، اور اگر حملہ ہوتا ہے، ایک بڑا اف ہے، چونکہ ایران کوئی عراق نہیں ہے، افغانستان بھی نہیں ہے, اور اف اگر وہاں پہ حملہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں یہ پچھلے کئی مہینوں سے دوستوں کے اندر بیٹھ کر, شاید ایک آدھ ٹی وی پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ اس کا پہلے فال آؤٹ پاکستان پہ آئے گا. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اگر وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر آسان نہیں ہے, امریکہ کو وہاں پہ بھی حملہ کرنا آسان نہیں ہے اور پاکستان کے اندر اس کے خلاف جو ریئیکشن آنا ہے اس کا بھی آسان نہیں. اگر آپ تھوڑا دیکھیں تو ابھی جو سیکٹیرین وائلنس تھا وہ قدرے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل کم تھا, قدرے کم تھا. یہ ایران کے جو ابھی نیا جو کچھ ہونے جا رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے قدرے کم تھا. یہ سارے کا سارا کسی اور طرف,
بلکہ وہ جو ٹرائیلیٹر سمٹ جو اسلام آباد میں ہوا جس میں ایرانی صدر, افغانستان کے صدر آئے,
اس سے قدرے کم تھا. اس سے پہلے پاکستانی گورنمنٹ نے سٹینڈ لیا اس وقت جو ایران گیس پائپ لائن سائن کی اور جس طرح سے اس پہ, اور ابھی
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ریجنل اور انٹرنیشنل,
جی ہاں, ایک پہلو ہے,
پرسپیکٹیو ہے اس کا,
اس کا ایک پہلو ہے اور اس کا بہت بنیادی پہلو ہے.
ٹھیک,
اس کو ہمیں بالکل رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ابھی گراسمین کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی ہے پریزیڈنٹ صاحب کی تاشکند میں, اس کے بعد گلگت بلتستان پھٹتا ہے, اس کے بعد کوئٹہ میں کلنگ ہوتی ہے, اس کے بعد کراچی پھٹتا ہے, اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک امیجیٹ افیکٹ تھا چونکہ گراسمین کے ساتھ جو میٹنگ تھی اس میں جو گفتگو ہوئی وہ آپ کو بھی اور سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح سے ہارڈ ڈسکشن ہوئی. پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ آپ اپنی ضروریات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, ہمیں اپنی ضروریات کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اگر ہمیں دنیا سے کہیں سے انرجی ضروریات تو پوری کرنی ہے تو ہم ایران سے کیوں نہ کریں, اور پاکستان کا انٹرسٹ بھی ویسے ریجن کے اندر ہے, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے
ساری دنیا کے اندر ممالک ریجنل ٹریڈ کرتے ہیں. آپ آسیان کو دیکھ لیں, شنگھائی دیکھ لیں, یورپ کو دیکھ لیں.
پاکستان کو کیوں بازو مروڑا جا رہا ہے, پاکستان کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور یہاں پہ بڑی بڑکیں ماری جاتی ہیں. میاں صاحب کا دور تھا, جرت نہیں ہوئی گیس, ایران گیس پائپ لائن پہ سائن کریں, مشرف کے دور میں نہیں جرت ہوئی. اور میں انڈیا گیا تو وہاں پہ کلدیپ نائر صاحب نے اور دوسرے کچھ انٹلیکچوئلس نے یہ مانا کہ انڈیا امریکی پریشر پہ آئی پی آئی سے نکلا تھا. پہلے تو آئی پی, پہلے اب آئی پی ہے اور پھر آئی پی
آئی
تھی. پاکستان کو اگر وہ کہتے ہیں کہ اسے نکلے تو اس سے پہلے پاکستان اس وقت نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ چاہتا ہے. کسی حکم کو ماننے کا جو ہے یہ ایک ڈفرینٹ بات ہے کہ جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ اگر کسی ایشو پہ کرتے ہیں تو وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک فال آؤٹ ہے. میں اتفاق کرتا ہوں مولانا صاحب کی بات سے, حافظ صاحب ہمارے دوست بھی ہیں, ہمارا آپس میں اچھا ریلیشن بھی ہے. لیکن ایک بات ہے, جب گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا تھا تو مجھے میری پارٹی نے وہاں پہ بھیجا تھا, تو پاکستان پیپلز پارٹی تو بلیو نہیں کرتی اس فرقہ واریت پہ. ہمارے کینڈیڈیٹ سنی بھی تھے, ہمارے کینڈیڈیٹ شیعہ بھی تھے, اسماعیلی بھی تھے, سارے ہی تھے. ہم اس بنیاد پر تو نہیں دیکھتے کہ کون سنی ہے کون شیعہ ہے کون, ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ پارٹی کے ساتھ کون کب سے منسلک ہے اور اس کی کیا خدمات. سو ہم نے ایک گورنمنٹ بنائی. لیکن ایک میں یہاں پہ بات کہنا چاہتا ہوں, میں اس کے بعد اتفاق سے جا نہیں سکا وہاں پہ یا نہیں گیا ہوں. میں نے ایک بات کی تھی اس گورنمنٹ کو کہ آپ کے پاس ابھی ایک چانس ہے, دو مہینے پہلے آپ کے پاس ہیں, آپ اس پہ ہاتھ ڈال لیں. بالکل آپ کے پاس جو ہے وہ ہاتھ ڈالیں اور ارریلیونٹ آف فرقہ واریت سے آپ بالکل نہ ڈریں. ایشو کیا ہے, 2 کلومیٹر کا ایریا ہے, بلکہ 1 کلومیٹر اگر میں کہوں گلگت کے اندر ہے, وہاں پہ سارا ایشو. ڈیوائیڈ کتنی خوفناک ہے. جو امپلائیز ہیں, ملازمین ہیں ریاست کے اندر, پولیس کے اندر, باقی اداروں کے اندر, جو شیعہ ہے وہ اگر اس کی کوشش تھی الیکشن والے دن کہ شیعہ کینڈیڈیٹ کو ٹھپے مار سکتا تھا تو اس نے کوشش کی ہے, جو سنی ہے وہ اس کو کر سکتا. یعنی اگر ریاست کے اندر یہ ڈویژن ہوگی, ریاستی اداروں کے اندر یہ ڈویژن ہوگی, تو آپ سوسائٹی کو کیسے, جنہوں نے سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے وہ سوسائٹی کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو میں نے ان کو 2 چیزیں کہی تھی. ایک, ہاتھ ڈالے, 100-200 بندے کا ایشو ہے, ریلیونٹ آف فرقہ کے کون شیعہ ہے کون سنی ہے کون کیا ہے. اور دوسرا, تطہیر کریں اداروں کے اندر بھی. جو لوگ اس قسم کے ہیں وہ 200-300 بندے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے, ان کو آپ نکالیں, فارغ کریں. اور آپ یہاں پہ اگر امن نہیں ہوتا وہاں پہ تو اس کا فال آؤٹ ریجنلی, جو ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہمیشہ انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں بھی نہ صرف کی ہیں بلکہ ان کا ایک وی این ہے ان کے مطابق جو انہوں نے کہا ہے, تو اس پہ یہ ایک غلطی تھی اس وقت نہیں ہوا, لیکن ابھی بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں, میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کس کو قتل کر رہے ہیں, کس کو مار رہے ہیں.
صحیح بات ہے,
اور کتنا خوفناک ہے جو وہاں سے باتیں آئیں. اور دوسری طرف ریاستی اداروں سے بھی میں کہتا ہوں کہ میں نے وہاں سے دوستوں سے باتیں ہوئیں, کرفیو کو بھی نرم کریں, لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے اس میں نرمی دیں, لوگوں کو اس طرح سے دوسری طرف سے نہ ماریں کہ لوگ بھوک سے اب مرنا شروع ہو جائیں, پیاس سے مرنا شروع ہو جائیں. سو دل دہلا دینے والے واقعات ہیں جو وہاں پہ ہوئے.
صحیح ہے. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے طیبہ خانب صاحبہ نے, مرکزی مذہبی اسکالر ہیں, آپ ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم.
علیکم السلام.
بہت شکریہ جی. یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی سچویشن میں, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان میں جیسا کہ واقعات پیش آ رہے ہیں, اور گلگت میں تو ابھی تک کرفیو ہے, کوئٹہ میں بھی واقعات ہوئے, مختلف کراچی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, تو ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں, آپ جیسے جو شخصیات ہیں, وہ کس طرح سے لوگوں کو ہم آہنگی اور برداشت کا سبق دینے کے لیے کس قسم کا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, عالم کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ اسلام کا ریپریزنٹیو ہے, وہ اپنے مذہب کی نمائندگی کرتا ہے. اور العالم بزمانہ ہی لا تہجم علیہ اللوابس, انسان کو اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ و باخبر ہونا چاہیے اور اسے الرٹ رہنا چاہیے, خاص طور پر علماء دین کو, کہ کون سے ایسے اسلام دشمن عناصر ہیں جو لوگوں کو آپس میں لڑا کر اپنے پست مفادات کی تکمیل کے لیے یہ گھناؤنا عمل انجام دے رہے ہیں. تو اس لیے علماء کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ بے خبر اور جاہل اور نا آگاہ قوم کے وہ افراد جو ان عناصر کا ہتھیار یا اعلی کار بنتے ہیں, ان کو آگاہ کریں اور ان کو یہ سمجھائیں, اور عوامی سطح پر ایک پیغام عام پہنچائیں لوگوں تک کہ اسلام کا پیغام سلامتی ہے, اسلام کا پیغام امن ہے, محبت ہے, دوستی ہے, بھائی چارہ ہے, اخوت ہے. اور اگر کوئی مسلمان ہے اور کسی شخص کے نظریات اس سے ہم آہنگ نہیں ہیں مگر وہ کلمہ گو ہے, تو اس کے کہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اسلام نے اسے یہ رائٹ نہیں دیا کہ وہ دوسرے کو اپنے نظریات کے اختلاف کی وجہ سے کافر قرار دے, اور اگر وہ ایسا کرے اور اس بنیاد پر اس کو قتل کر دے تو قرآن کریم یہاں پر آواز دیتا ہے کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا, جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی جزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اور پھر فرماتا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا, جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے انسان کو قتل نہیں کیا, فرد واحد کو نہیں کیا, بلکہ پوری انسانیت کا قتل اس نے کیا ہے. اور پھر خالق کائنات یہ بھی ہمیں بیان کرتا ہے قرآن کریم اور احادیث جو قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرتی ہیں کہ اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے تو کیا ہوا, کلکم من آدم کلکم من تراب اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق, یا تو وہ اسلامی اور دینی رشتے کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہے, اور اگر مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا, پھر بھی تمہارا برادری کا, اخوت کا, بھائی چارے کا رشتہ اس سے پہلے موجود ہے اور وہ انسانیت کا رشتہ ہے. اس لیے انسانی رشتے کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے اس کی عزت, اس کی ناموس, اس کی آبرو, اس کا مال, اس کی عرض, ان سب کی حرمت کا خیال رکھنا, یہ تمہارے مسلمان ہونے کی, تمہارے اسلام کی دلیل ہے.
اچھا, طیبہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنی قرآن کی آیات جو ہیں اور احادیث کا بھی اس میں تذکرہ کیا ہے اپنے آرگومنٹ کو بتانے کے لیے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام لوگوں تک وہاں تک پہنچ کیوں نہیں پاتی ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے, اس میں میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جیسے آج آپ ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں, ہر چینل اس طرح کے پروگرام پیش کرے جس میں لوگوں کو یہ پتا
جی. ناظرین, ابھی آپ کو دیں گے ایک بریکنگ نیوز, اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایوان صدر اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہو رہا ہے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اتحادی جماعتوں کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. اس اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے سربراہان بھی شریک ہیں. آپ کو ایک بار پھر سے آگاہ کریں گے اس اجلاس کے بارے میں جو ہو رہا ہے ایوان صدر اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے درمیان. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ناظرین اس اہم اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. آج اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنی ٹی وی سکرینز پر تمام اتحادی جماعتوں کے اہم اراکین اس وقت موجود ہیں اور شیری رحمان جو کہ امریکہ میں سفیر ہیں پاکستان کی وہ بھی اس وقت اس اجلاس میں شریک ہیں. وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی اور صدر آصف علی زرداری اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. چودھری شجاعت حسین موجود ہیں, فاروق ستار موجود ہیں, مشاہد حسین سید موجود ہیں, اسفند یاد ولی خان موجود ہیں اے این پی کی جانب سے اور تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ ان کے سربراہان کے ساتھ ساتھ اس وقت وزیر داخلہ رحمان ملک بھی موجود ہیں اور ہماری وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر بھی موجود ہیں. فرت اللہ بابر جو کہ صدارتی ترجمان ہیں وہ بھی اس وقت آپ اپنی ٹی وی اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس اہم ملاقات میں, اس اہم اجلاس میں شریک ہیں. ناظرین یہ اجلاس ایوان صدر اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور پاکستان کے صدر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. اتحادی جماعتوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر سے مشاورت کر رہی ہے اور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بھی اہم معاملات ہوتے ہیں ان پر مشاورت کے لیے ہمیشہ جو جماعتیں ملک میں موجود ہیں دیگر اہم جماعتیں جو ہیں ان کو ہمیشہ دعوت دی ہے اور اس وقت بھی اتحادی جماعتیں موجود ہیں. ایم کے ایم کی جانب سے بھی اہم رہنما موجود ہیں, بابر غوری بھی موجود ہیں, اس کے علاوہ فاروق ستار بھی موجود ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اگر ہم بات کریں وزیر داخلہ رحمان ملک موجود ہیں, شیری رحمان صاحبہ امریکہ میں پاکستان کی سفیر ہیں, سید خورشید شاہ بھی اس میں موجود ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ہمیں لائن پہ جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے اطہر فاروق بٹر نے, ان سے اس بارے میں مزید معلوم کر لیتے ہیں. اطہر بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو اس اہم اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے.
جی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سید یوسف گیلانی کی صدارت میں اتحادی جماعتوں کا اجلاس جاری ہے. اس میں بنیادی طور پر سلامتی کی صورتحال اور خارجہ پالیسی جو ہے یہ زیر بحث ہے. اس پر مشاورت ہو رہی ہے کیونکہ وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر موجود ہیں, وزیر داخلہ رحمان ملک موجود ہیں اور خاص طور پر جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر شاہ زمان جو ہیں اس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ایک جو آئندہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کی جو شرائط کار جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں طے ہوئی ہیں, پارلیمانی کمیٹی جو ہے قومی سلامتی پر اس نے جو سفارشات دی ہیں اور اس کے اوپر یہ اتحادی جماعتوں کی ایک مشاورت ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو سلامتی کی صورتحال ہے اس خطے میں اس پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے. مسلم انقلاب کے صدر چوہدری شجاعت حسین موجود ہیں, اس کے ایم کے ایم کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار, عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ دسوند یار ولی جو کہ قومی اسمبلی کی خارجہ امور کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, تو یہ سارے لوگ موجود ہیں. اس پر اس وقت جو مشاورت جاری ہے دو ایجنڈے ہیں, اس دو نکاتی ایجنڈا ہے خارجہ پالیسی اور سلامتی کی صورتحال. جی
ٹھیک ہے اطہر فاروق بٹر, ابھی یہ اجلاس جاری ہے, اس اجلاس کے بارے میں مزید تفصیلات بھی آپ سے لیتے رہیں گے. فی الوقت اپنے دیکھنے والوں کو ہم ایک بار پھر سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ ایوان صدر اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہو رہا ہے اور صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اس وقت اتحادی جماعتوں کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. اس اجلاس میں اہم نمائندگان موجود ہیں, دیگر جو اہم اتحادی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان بھی موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور صدر آصف علی زرداری صدارت کر رہے ہیں جبکہ ہماری وزیر خارجہ بھی موجود ہیں اور امریکہ میں جو ہماری سفیر ہیں شیری رحمان وہ بھی اسپیشلی اس اجلاس میں موجود ہیں, وزیر خارجہ بھی موجود ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے جیسے کہ اطہر فاروق بٹر نے میں بتایا کہ جو خارجہ پالیسی اور ناظرین اسپیشلی جو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں جن کے بارے میں پارلیمنٹ نے بھی گزشتہ دنوں پی سفارشات پیش کی ہیں اس پر بات کی جائے گی اور جو بھی معاملات ہیں وہ دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے. جیسا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں اسپیشلی جو اہم ترین معاملات ہیں ان پر جو دوسرے اتحادی جماعتیں ہیں ان سے ضرور مشاورت کی جاتی ہے. اسی سلسلے میں اجلاس جاری ہے, اس اجلاس کے بارے میں مزید اپڈیٹس جو ہی ہم تک پہنچیں گی آپ سے یقیناً شیئر کریں گے. آپ پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رہیے.
اس طرح کے پروگرامز پیش کرے جس میں لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہاری کسی سے ناراضگی بھی ہو اور کسی نے تمہارے حق کو پامال کیا تو اس سے سلام کا رشتہ منقطع نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم آپس میں ملاقات کرتے ہو تو پہلا جملہ جو تمہارے لبوں پر آنا چاہیے وہ ہے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا رشتہ اس لیے منقطع نہ کرنا کہ تم اسے یہ پیغام دو کہ تم نے مجھے جتنا بھی نقصان پہنچایا میری جانب سے تمہارے لیے مکمل پیغام سلامتی ہے. میری جانب سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ انسان مسلمان کی شان ہے, اسلام کا یہی پیغام ہے, ادیان ما سبق کا یہی پیغام ہے, اور اسلام چونکہ ادیان ما سبق کا تسلسل ہے, دین مسیحیت کا تسلسل ہے, وہ تعلیمات جو انبیاء اجمال کے ساتھ لے کر آئے, آقا نے ان تعلیمات کو تفصیل دی, ان تعلیمات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا, تو میڈیا کی یہ اس وقت بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ علماء جو اپنی سپیکنگ پاور سے, اپنے علم کے ذریعے عوام کو اسلام کی تعلیمات سے صحیح طور پر روشناس کرا سکتے ہیں, ان کو منظر عام پر لائیں اور لوگوں کو یہ پیغام محبت دیں کہ اسلام دوستی, امن, اتحاد, بھائی چارے کا نام ہے, اور انسانیت کا پیغام بھی یہی ہے کہ احترام آدمیت ہونا چاہیے, اور خالق کائنات نے قرآن کریم میں افتراق و انتشار و اختلاف و فتنہ و تشدد کی آگ کو ایک ہی آیت کے ذریعے سے بھجا دیا, یہ فرما کہ وعدہ سے مبحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, ریسمان الہی کو تم لو اور خبردار تمہیں کوئی اختلاف کرنے کی اجازت خالق کائنات نے نہیں دی, اور وہ وقت یاد کرو اس کن تم آدھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, ہم نے اسلام کے درخشاں اعلیٰ و ارفع اور روشن تعلیمات کے ذریعے سے تمہارے دلوں کے اندر رشتہ الفت ایجاد کیا, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور اس کی بدولت تم مسلمان ہو گئے, تو آج کیسے ممکن ہے کہ ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر ہونے کا الزام اس کے اوپر عائد کرے, وہ خود مسلمان نہیں ہے, اور اسلام کے پیشواؤں نے اسلام کو تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا, لوگوں کی جانیں لے کے نہیں پھیلایا, بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے, اپنی شہرت کا خون پیش کر کے, اپنے جگر گوشوں کو راہ خدا میں قربان کر کے اسلام کو حیات عطا کی, یہ جو لوگوں کو خاک و خون میں لوٹاتے ہیں, یہ جو نہتے اور بے گناہ افراد کا خون بہاتے ہیں, یہ جو قتل و خون کا بازار گرم کرتے ہیں, یہ بات انڈرسٹوڈ ہے, اور جو انسان ذرا سی عقل رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ان کا دور دور تک اسلام سے کوئی ناتا کوئی رشتہ نہیں ہے, لہٰذا وہ علماء جو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جن کا جو مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں, ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ علماء کو علماء اسلام کی حیثیت سے منظر عام پر آنا چاہیے, اور اس انریسٹ کو ختم کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوششوں کو بروئے کار لانا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ جو اس وقت سراسیمگی اور پراشوک کیفیت پیدا ہو رہی اس کو بڑھانے میں کوئی منفی کردار ادا کر دیں, اگر وہ پاکستان سے محبت رکھتے ہیں اور اگر وہ اسلام کے درد مند ہیں تو اسلام بھی ان سے یہی تقاضا کرتا ہے, اور حب الوطنی بھی اسی چیز کی متقاضی ہے کہ اس وقت لوگوں کو اشتعال نہ دلایا جائے بلکہ اشتعال انگیزی کو ختم کر کے لوگوں کو امن و دوستی اور بھائی چارے اور اخوت کا درس دیا جائے, اور ایک دوسرے پر الزام تراشی, حکومت عوام کو الزام دے, عوام حکومت کو الزام دے, پولیٹیکل پارٹیاں یہ کہیں کہ ہم اگر حکومت میں ہوں تو ہم اس کو امن میں بدل دیں, یہ دعوے کرنا, یہ زبانی بیانات دینا یہ کافی نہیں ہے, لوگوں کی اخلاقی تعمیر کی جائے, ان کی روح کی پاکیزگی کے لیے, ان کی روح کی تطہیر کے لیے احکام قرآنی کو بیان کیا جائے, اور ان کے اندر سے نفرتوں اور کدورتوں کے جو علاؤ بھڑک رہے ہیں ان کو خاموش کرنے
کی. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ طیبہ خانم صاحبہ, مذہبی اسکالر ہم سے بات کر رہی تھی. ناظرین ایک شارٹ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لاہور بھی جائیں گے, اشرفی صاحب سے بھی بات کریں گے بریک کے بعد.
سوہنی دھرتی میں زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے زن بینک کی آبادکار ٹریکٹر سکیم, نرم شرائط, کم مارکا, آسان قسطوں میں 5 سے 7 سال میں واپسی, زن بینک, کراچی تو کشمیر, ترقی بے نظیر.
ویلکم بیک ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح سے برداشت جو ہے اس کو پروموٹ کیا جانا چاہیے معاشرے کے اندر, کیونکہ پاکستان پہلے ہی کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے, دہشت گردی کی عالمی جنگ, افغانستان میں اس وقت جو انریسٹ ہے وہاں پہ 10 سال سے غیر ملکی فوجیں ہیں, فاٹا کی جو سچویشن ہے اس کے فال آؤٹ پورے ملک کے اوپر ہم دیکھتے ہیں, بلوچستان کے اندر ایک جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں وہ آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے چودھری صاحب نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ اس کے یہ جو بھی سچویشن پاکستان کے اندر اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے ریجنل انٹرنیشنل یعنی اس کا امپیکٹ ہے, اس کے کافی زیادہ پہلو اس کے اندر پائے جاتے ہیں, اور ہمیں بحثیت پاکستانی اور بحثیت قوم ان تمام یعنی سازشوں کے حوالے سے الرٹ رہنا چاہیے اور ان کو ناکام بنانے کے لیے ایک متحد ہونا پڑے گا. جاوید صدیق صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اسکالرس کا یہ کام ہے کہ آپ یعنی اگر کہیں پہ چنگاری ہے تو اس کو ٹھنڈا کریں آپ, جب نیچے لیول پہ ہم چلے جاتے ہیں اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرس جو ہیں وہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں, چینلز کے اوپر بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں, بڑے اچھے اچھے حوالے دیے جاتے ہیں, لیکن وہ بہت نیچے لیول تک گلیوں کے اندر سڑکوں کے اوپر وہ چیز کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ پہنچ
ٹریول نہیں کرتی ہے؟ بالکل, یہ بڑا آپ نے ویلڈ سوال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں اور مختلف مکاتب فکر ہیں, اہل تشیع ہیں, جو سنی علماء ہیں, ہماری ان سے گفت و شنید ہوتی رہتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جو صاحب علم ہیں, جنہوں نے دین کو پڑھا ہے, وہ سب کے سب اس پہ متفق ہیں کہ کوئی اس قسم کی انتہا پسندی یا کوئی ایسی مذہبی جذبات کو ابھارنے والی کوئی باتیں وہ نہیں کرتے. اور یہ جو آپ نے فرمایا, یہ جو لوئسٹ رنگ آف دی سوسائٹی ہے, جو بہت نیچے کے لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ جہالت کی پیداوار ہے. اور جو لوگ دین کا صحیح ادراک, اس کی تفہیم اور اس کا علم نہیں رکھتے, وہ لوگ شاید گمراہ ہو جاتے ہیں جلدی, اور ان کو ہی میرا خیال ہے ہمارے جو دشمن ہیں یا ہمارے مخالف ہیں
وہ استعمال کرتے ہیں,
اس لیے کہ جو ایک عالم آدمی ہے, جو صاحب علم ہے, جو دین کا
پورا, وہ سمجھتا ہے.
لیکن جو نیچے لوگ ہیں گراس روٹ لیول کے اوپر, یا ایسے لوگ جو بہت جذباتی ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے, ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے, ان کو پیسے بھی شاید دیے جاتے ہیں, ان کو بے شمار طریقوں سے کنونس کیا جاتا ہے, یا ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ چیز جو ہے اس کو پھیلائیں. اس وقت عالم اسلام میں اگر دیکھیں تو بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ ڈیوائیڈ جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں عراق میں جب امریکی فوجیں آئیں تو عراق کے اندر انہوں نے شیعہ سنی ڈیوائیڈ کو بہت زیادہ شارپ کیا, اور بہت زیادہ اس میں شدت پیدا کی, جس کے نتیجے میں بہت سی اموات ہوئیں, بہت سے لوگ خود عراقی جو ہیں اس کا ایندھن بنے. اور اس کے علاوہ کئی ممالک ہیں جہاں یہ کھیل جو ہے کھیلا جا رہا ہے, کیونکہ عالم اسلام کو تقسیم کرنے کے لیے اور اس میں خون خرابہ کرنے کے لیے اور اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ ان کے پاس ایک ہتھیار ہے. اور پاکستان میں جو کہ ایک ریاستی اعتبار سے کمزور ریاست ہے, جیسے ہمارے دوستوں نے کہا کہ اس کی رٹ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, انسٹیٹیوشنل جو ہمارا ایک کنٹرول ہے اس میں کافی ایروژن آیا ہے, اس میں کمزوری آئی ہے پچھلے 20-25-30 سالوں کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس چیز کو اگر ابھارنا کوئی چاہے, اور جو ابھار رہا ہے, اور اس طرح کے لٹریچر کو پھیلانا, اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کو یعنی افواہوں کو پھیلا دینا, اور افواہوں کے بنیاد پہ کئی چیزیں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں جو بہت ہی افسوسناک ہیں. قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں واقعہ ہوا ہے, اس کے رد عمل میں فوراً لوگ جو ہیں جذباتی ہو کے وہ کوئی ایسا
قانون کو جب ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے کہ ہم نے یعنی وہ بدلے کا ایک جو
جی
یعنی ایک ہمارے مختلف ایریاز کے اندر اگر ہم چلے جائیں ریموٹ ایریاز کے اندر, تو وہ بدلے کا ایک نظام ہے نا, سسٹم ہے, جیسے فاٹا کے اندر ہے, یا مطلب دشمنیاں جو ذاتی دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ایف آئی آر کٹوانے کے بجائے ہم اس کا خود ہی کام کر لیں گے. یہ جو ایک یعنی سوچ ہے یا اپروچ جو ہے, اس سے پھر پورے معاشرے کے اندر شر پھیلنا, کیونکہ جب ہاتھ میں لے لیا آپ نے اس کو قانون کو, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ جس طرح سے مرضی ہوگا آپ اس کو کرنا شروع کر دیں گے, اور اس سے پھر خرابیاں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوگا. آپ کیا امین صاحب فرمائیں گے کہ اسکالرس کی آپ نے مختلف پہلوز کے اوپر پہلے بات کر لی, اب آپ لوگ جو ریلیجیس اسکالرس ہیں وہ کس قسم کا مطلب کردار ادا کر سکتے ہیں اس سچویشن کے اندر؟
دیکھیے, ہمارے ہاں مکتب تشیعوں میں ہر شخص کو فتویٰ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور حق نہیں ہے. فتویٰ صرف وہی دے سکتا ہے جو مجتہد ہو, اور مجتہد کے پاس شرعی طور پر یہ اختیار ہے کہ کسی بھی مسئلے کے حوالے سے وہ شرعی رائے بیان کرے, اور اس کے پھر لوگ پابند ہیں. ہم آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ہی کو اپنا مرجع تقلید اور مجتہد مانتے ہیں, اور ان کا تقریباً کوئی سال پہلے فتویٰ آیا, اور اس فتویٰ کے پیچھے بھی ایک پس منظر تھا. تو انہوں نے کہا کہ عالم اسلام میں تشیع کو مخاطب کر کے کہ اگر کہیں پر بھی کسی اور مسلک کے عقائد اور ان کے مقدسات کے خلاف کوئی شخص بات کرتا ہے تو یہ حرام ہے اور قابل سرزنش ہے. یہ فتویٰ کیوں آیا؟ اس لیے کہ استعمار کی امریکیوں کی یہ کوشش رہی ہے, جیسے جاوید صاحب نے فرمایا کہ جہاں جہاں اسلامی بیداری کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں وہاں پر ان کو آپس کے اختلافات کا نشانہ بنایا جائے اور پھر فرقواریت کی آگ میں جھونک دیا جائے. اس فتویٰ کا پس منظر بھی یہی تھا. ہم گزشتہ 25-30 سالوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آؤ بھائی تمام مسالک کے مسلمانوں کو اکٹھا کرو, وحدت کی فضا بناؤ اور ان کے جو مشترکات ہیں ان مشترکات کو سامنے لے آؤ, جو ان کے مختلفات ہیں جو ان کے اختلافات ہیں ان اختلافات کو انہی تک محدود رکھو. میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مراجع علماء کرام نے, مفتیان دین نے اور مجتہدین نے یہ بات کہی ہے کہ فقہ حنفی اور فقہ جعفری میں جو مشترکات ہیں ان کی مقدار 90% سے زیادہ ہے. اب اگر 90% سے زیادہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں 97% ہیں, اگر ایسا ہے تو پھر اس 3% پر کیوں اتنا اصرار کیا جاتا ہے جو جن میں اختلاف ہے؟
تو مجھے اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں پھر نیچے تک کیوں نہیں جاتی ہیں؟ اب وہاں پہ دیکھیں نا, گلگت میں جو کچھ ہو رہا ہے, گلیوں کے اندر تو ہر عالم نہیں پہنچ سکتا نا,
میں عرض کرتا
ہر ایک گھر میں بھی نہیں پہنچ سکتا.
میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ میں نظریات کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نظریات کیا ہیں. اب ان نظریات کے حوالے سے آپ ہماری کسی بھی محفل میں, کسی بھی اجتماع میں, آپ کا میڈیا گواہ ہے, ریکارڈنگ سب کے پاس موجود ہے, کہیں پر مجھے یہ بتائیے کہ کسی فرقے کے حوالے سے کوئی منفی بات کی گئی ہو. ہاں کسی خاص گروپ, کسی خاص ذاکر, کسی خاص خطیب کی طرف سے اگر اشاروں کنایوں میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ الگ ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ جو لوگ فرقواریت پھیلاتے ہیں, چاہے وہ تکفیری نعروں کے ذریعے سے, چاہے وہ خطابت کے زور پر, ان کو پکڑنا بھی چاہیے اور روکنا بھی چاہیے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کیوں قانون کی رٹ قائم نہیں ہے. اگر قانون کی رٹ قائم ہو تو اس صورت میں ایسے لوگ جو دوسروں کو کافر کہیں ان کو فوراً پکڑنا چاہیے اور جیل میں ڈالنا چاہیے. کیوں نہیں ہو رہا یہ؟ جب ایسی فضا نہیں بنے گی جہاں پر آپ قانون کی حاکمیت ثابت کر سکیں اور مجرم کو مجرم کہہ سکیں, تو اس کے بعد پھر آپ یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر امن ہو, بھائی چارہ ہو؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا, اب بھی عرض کرتا ہوں, مختلف چینلز میں میں نے یہ بات کہی ہے. یہ دیکھیے کہ اسی معاشرے کے اندر ہم نے دیوبندی دوستوں کے ساتھ, بریلوی دوستوں کے ساتھ, اہل حدیث دوستوں کے ساتھ مشترکہ محافل, مشترکہ پروگرام, مشترکہ اجتماعات کیے ہیں اور ان اجتماعات میں سب کو ہم نے ساتھ میں بٹھایا ہے.
علماء میں یہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے,
علماء کی صرف بات نہیں کر رہا میں, عوام کی بھی بات کر رہا ہوں. عوام میں بھی جب آپ اسی جذبے کے ساتھ جاتے ہیں تو عوام اس کو ویلکم کرتی ہے.
حافظ صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ مجھے بتائیں کہ اب کس قسم کا کردار جو ہے وہ علماء کو ادا کرنا چاہیے ساری صورتحال کے اندر؟
علامہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھی ہے, اور علماء کو بھی یہی کردار ادا کرنا ہے. اور جیسا کہ ابھی چوئی صاحب نے کہا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم متاثر ہیں عالمی حالات سے بھی. ہمارے ملک کے اندر کوئٹہ سے, کراچی سے ایسے لوگ پکڑے گئے جو ایک پڑوسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں یہ خالی علماء کا, علماء تو کہتے ہیں لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں منافقت چھوڑنی چاہیے. جو میں ٹی وی پہ بات کہوں, جو میں مجمع میں بات کہوں, جو میں وزیر اعظم کے سامنے بات کہوں, وہی بات مجھے عوام الناس میں جا کے کہنی چاہیے. لیکن ہماری وحید صاحب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہم ٹی وی پہ آتے ہیں تو ہم بڑے باز کرتے ہیں, جب ہم سرکاری محافل میں جاتے ہیں بڑے باز کرتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے لوگوں میں واپس جاتے ہیں تو پھر وہی عصبیت کی باتیں ہوتی ہیں. ابھی جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ بڑی قربت ہے فقہ حنفی اور فقہ جعفری میں, تو یہ جو آگ لگی ہوئی ہے, میں علامہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گلگت میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت, اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت, امہات المومنین, خلفاء راشدین کی صداقت پر آئیے, آئیے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو قریب کریں. میں پھر بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں اور آپ کے پروگرام کے ذریعے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا مسئلہ ہو,
یا کوئٹہ میں ہزارہ کتنے بے گناہ ہزارہ لوگ کے لوگ وہاں پر جو ہے مار دیے گئے ہیں, کراچی میں کتنے علماء طلباء, ابھی پرسوں مدرسے کے سامنے بیچارہ کھڑا طالب علم تھا آئے مار کے چلے گئے. روز یہ لاشیں جو اٹھ رہی ہیں, اگر یہ علماء کے بیٹھنے سے معاملہ حل ہوتا ہے تو بھائی میں تو شہیدی صاحب کو کہتا ہوں آئیے بیٹھئے, یہاں نہ شیعہ سنی کو ختم کر سکتے ہیں نہ سنی شیعہ کو ختم کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوگا. اور جو مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا ہے اس مقولے پر عمل کرنا ہوگا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں.
جی
دیکھیے اشرف صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں, میں اس بات کے لیے حاضر ہوں, میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں انہی کو دعوت دی تھی, کل پرسوں ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کی تھی کہ آئیے وہ علماء جن کا ریکارڈ فرقواریت کے حوالے سے پاکیزہ ہو, جن کی زبان پاکیزہ ہو, جن کے اندر عزم ہو کہ اس قوم کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے توڑنا نہیں ہے, ان کو اکٹھا کریں اور مل کر جائیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ جو مذہبی اختلافات ہیں وہ 1400 سالوں سے ہیں, ان 1400 سالہ اختلافات کو آج آپ بیٹھ کر حل نہیں کر سکتے, لہٰذا جو اس طرح کے اختلافات ہیں ان کو رہنے دیں, اپنے مسالک تک محدود رکھیں اس کو, جو آپ کے مشترکات ہیں ان پر آ کے بیٹھ جائیں اور اس پر ایک یونٹی قائم کر لیں. میں نے پہلے ایک بہت بڑے مرجع تقلید اور مجتہد کا فتویٰ بیان کیا ہے, یہ فتویٰ اسلام کا حکم ہے کہ آؤ دوسروں کی توہین نہ کرو, مل کر اپنے مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرو. لہٰذا اگر دیوبند کے, بریلویت کے, اہل حدیث کے, شیعوں کے جو اکابر اس یونٹی پر یقین رکھتے ہیں ان کو اگر اکٹھا کیا جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امن قائم ہو سکتا ہے, عوام میں کوئی مشکل نہیں ہے.
صرف ایک جملہ یاد کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب کے, آپ کا بھی اور دوسرے جو مسالک ہیں ان کے جو علماء ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ نیچے جو گراس روٹ لیول کے آپ کے فالوورز ہیں, ہم تو آپ کی باتیں سنتے ہی رہتے ہیں, ان کو بھی آپ سمجھائیں کہ اس بیت اور اس مذہبی فرقہ واریت سے دور رہیں, کیونکہ یہ ہمارے اس پوری امت, اس مسلمانوں کی پوری امت جو ہے اس کو تباہ کر دے گی, اور یہ ڈیوائیڈ اتنی خوفناک ہے.
میں یہاں پر ایک نقطہ عرض کروں جو جاوید صاحب نے فرمایا ہے, دیکھیے میں اس بات کے لیے آپ کے اس پلیٹ فارم سے پورے ملک کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آؤ ہمارے کسی بھی اجتماع میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, علماء کو میں لے کے جاتا ہوں, اگر کوئی ایک آواز مخالفت میں اٹھے تو میں ذمہ دار ہوں.
ٹھیک ہے,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آؤ تمام مسالک کے مساجد میں جائیں,
صحیح ہے,
سب جائیں, سب کہیں کہ یہ آپس میں مسلمان ہیں, بھائی ہیں, جو لوگ تکفیر کے فتوے دیتے ہیں وہ کافر ہیں,
صحیح ہے,
یہ سارے مسلمان ہیں, آؤ مل کے بیٹھتے ہیں, کام کرتے ہیں, کوئی مشکل نہیں.
بھائی سب ایک تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی ڈسکشن جو ہے رائٹ ٹریک پہ جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو ابھی بھی کہا تھا کہ میں حکومت نہیں ہوں, اس میں کسی حکومتی بندے کو بلائیں, میں تو اپنی پارٹی کا موقف بیان کر سکتا ہوں چونکہ میں کسی حکومتی عہدے پہ نہیں ہوں, اس لیے میرا تو انڈائریکٹ اپنی پارٹی کے حوالے سے ہے, وہ میں ضرور جہاں پہ بھی اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کر سکوں گا ضرور کروں گا. تین چیزیں میں یہاں پہ, اب چونکہ آخری سیشن میں ہم جا رہے ہیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے, سولوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, تین چیزیں کرنی چاہیے. نمبر ون, ایک تو ڈیلیگیشن جانا چاہیے, یہ میں آج خوشی شاہ صاحب کو بھی اور باقی لوگوں کو کہوں گا کہ بالکل ایک مذہبی ڈیلیگیشن ایسا جو معتدل لوگوں پہ مشتمل ہو اس کو کریں اور اس کو وہاں پہ بھیجا جائے, ایک میری یہ تجویز ہوگی. چونکہ یہ جو گلیوں والا ہم الٹ چیز پہ لے رہے ہیں, یہ جو گلیوں میں لوگ جو بلوا کرتے ہیں نا وہ تو فالوورز ہیں, وہ تو کہیں سے کوئی انسپریشن لیتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں نا,
صحیح ہے,
اس انسپریشن کو پہلے جو
ساری ڈسکشن ہی یہ تھی
کہ وہ بند کریں, آپ وہ سورس پہلے بند کریں,
صحیح ہے,
جہاں سے یہ لوگ اس ڈیوائیڈ میں جاتے ہیں وہ سورس بند کریں. نمبر ون. نمبر ٹو, ایک پولیٹیکل ڈیلیگیشن بھی جانا چاہیے,
صحیح ہے,
جو وہاں پہ موجود جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں,
صحیح ہے,
ان کو بھی جا کر ان سے بھی بات کریں, ان سے بھی ڈائلاگ کریں,
بالکل صحیح,
اور اس میں میڈیا کے لوگ بھی ہوں, جو ایسے لوگ جو بالکل اس آگ کو ٹھنڈا کرنے والے لوگ ہوں وہ بھی اس میں شامل ہوں, وہ بھی یہاں وہاں پہ جا کر سوسائٹی کے مختلف حصوں سے بات کریں. اور تیسری بات جو ہے, جب یہ طے ہو جائے وہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک کونسل بننی چاہیے, اب اس بنیاد پر بھی جو وہاں پہ ریلیجس فرقے ہیں ان کے بھی
ہم آہنگی
کے لیے اور اس کے اندر رکھا جائے, کہ یہ ایشو ہے اس پہ بتائیں اور پھر اس کے بعد ان کی اپروول کے ساتھ ہاتھ ڈالا جائے. جہاں پر یہ مولانا صاحب کی تجویز تھی جس کو میں نے تین چیزوں پہ لے کر آگے بڑھایا, طاہرہ شریف صاحب کی ایشو تھا, تو میں یہ چاہتا ہوں اور میں بھی اپنے طور پر کروں گا, اور میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں, ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میں اپنا سارا رول پلے کریں. لیکن گورنمنٹ کو بھی بالکل وہاں پہ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنی چاہیے. جہاں تک میں جانتا ہوں جو چیف منسٹر صاحب ہیں, مولانا صاحب نے کہا کہ وہ یہ نہ کریں, بلکہ ان پہ تو الٹ پریشر آیا پڑا ہے کہ وہ آپ شیعہ ہیں تو شیعہ مر رہے ہیں, تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. سو میں یہ کہتا ہوں کہ اس بحث سے, چونکہ پیپلز پارٹی ہے شیعہ سنی,
گورنمنٹ
کو اپنی وہاں پہ جو بھی کرتا ہے اس کو پکڑیں اور ان کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں, قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں, اور لوگوں کو وہاں پہ امن چاہیے. چونکہ اگر وہاں پہ امن نہیں ہوگا, وہاں پہ کوئی جو ہم کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے, تو کیسے کوئی کل کو سیاح جائے گا, کیسے کوئی وہاں پہ کوئی ترقی ہو سکتی.
پل آؤٹ
وہ وہاں کے جو لوگ ہیں, وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو بلوا کر رہے ہیں وہ تو اپنے خطے کے خلاف کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کے خلاف. سو لوگوں کو بھی نیچے سے امن کمیٹیاں بنا کر, نیچے محلے لیول پہ, اپنے لیول پہ امن کمیٹیاں, جو نیچے سے جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں, وہ اپنے لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ جوائنٹ امن کمیٹیاں بنائیں, اور پھر دیکھیں کہ باہر سے کون آ رہا ہے اور کون کر رہا ہے اس کو. وہ
بڑی اچھی پروپوزل ہے, ویری گڈ. بہت 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 شکریہ جناب جاوید صدیق صاحب آپ کا, محمد امین شہیدی صاحب آپ کا, جو منظور صاحب آپ کا, اور لاہور سے ناظرین ہمیں جوائن کیا تھا حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے, چاروں مانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اور جاتے جاتے یہی کہ جیسے بڑی اچھی باتیں کی ہیں تمام ہمارے مہمانوں نے.